بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر آپ سن سکیں گے۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جس میں آج ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے خصوصی عرائض شامل رہیں گی۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین آج 20 جمادی الثانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور روز مادر بھی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ سامعین کو دلی ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوری ایران نے یمن کے رہائشی علاقوں اور صوبہ صعدہ کی جیل پر سعودی اتحاد کے حملوں کی مذمت کی ہے، جن میں دسیوں عام شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں اقلیتی برادری ہزارہ کے اکثریت علاقے میں منی بس میں بم دھماکے سے 4 خواتین سمیت 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو ہنگامی بنیاد پر حل کیا جائے، تاکہ خطے کو ہندوستانی ظلم و ستم سے بچایا جائے اور خطے اور عالمی امن و استحکام کو لاحق خطرات بھی ختم ہو جائیں۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کے رہائشی علاقوں اور صوبہ صعدہ کی جیل پر سعودی اتحاد کے حملوں کی مذمت کی، جن میں دسیوں عام شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے یمن کے رہائشی علاقوں اور صعدہ کی جیل پر سعودی اتحاد کے حالیہ حملوں کی مذمت کی، جن میں بڑے پیمانے پر انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر یمنی قوم کو تعزیت بھی پیش کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے عالمی برادری کی خاموشی کے تحت یمن کے رہائشی علاقوں پر جاری وحشیانہ حملوں، جارح قوتوں کو ہتھیاروں کی فروخت اور یمنی عوام کے خلاف گزشتہ 7 برسوں سے جاری جارحیت کے سلسلے میں بین الاقوامی اداروں میں دوہرے معیار اور جانبدارانہ رویے پر تنقید کی، اور کہا کہ یہی طرز عمل یمن میں منصفانہ امن کے قیام میں دشواری کا باعث بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں کے تاجر ملکوں کی جانب سے جارح ملکوں کو ایسی حالت میں ہتھیار فروخت کیے جا رہے ہیں کہ ہتھیار یمن کے بے گناہ لوگوں کے خلاف استعمال ہوتے رہے اور نتیجے میں عام شہریوں کا خون بہا ہے اور مارے جانے والوں میں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ یمن کے شمالی صوبے صعدہ پر جارح سعودی اتحاد کے حملے میں جاں بحق ہونے والوں تعداد 80 سے زائد ہو گئی ہے۔ صعدہ پر وحشیانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ شمالی یمن میں واقع صوبے صعدہ کی مرکزی جیل پر جارح سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملے میں 85 افراد جاں بحق اور تقریباً 200 زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صعدہ کی مرکزی جیل پر سعودی اماراتی اتحاد کی فوجی جارحیت کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل نے سلسلے میں جارح اتحاد کے خلاف ایک تند و تیز بیان جاری کیا، اور اس میں زور دے کر کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات امریکہ اور سینی حکومت کے ذلیل و خوار اعلی کار ہیں، اور صعدہ اور الحدیدہ میں ان کے جرائم کی سزا ضروری ضرور دی جائے گی۔ ماہرین کہنا ہے کہ یمن میں جاری سعودی اتحاد کے وحشیانہ فوجی حملے اور وحشیانہ جرائم کی وجہ یمن کا وہ حالیہ جوابی حملہ ہے جس نے متحدہ عرب امارات پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے جمعے کو سادا کی مرکزی جیل پر جاری اتحاد کے جنگی طیاروں کے وحشیانہ بمباری کی خبر دی تھی۔ اس حملے میں جاں بحق ہونے والوں تعداد 85 ہو گئے جبکہ 200 سے زائد افراد سخت زخمی ہوئے ہیں۔ سادا کے گورنر نے یمن میں ہونے والے سعودی اتحاد کے جرائم اور قتل عام کا ذمہ دار پوری طرح امریکہ کو قرار دیا ہے۔ ادھر یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے بیرونی سرمایہ کار کمپنیوں کو متحدہ عرب امارات سے باہر نکل جانے کی نصیحت کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ ملت یمن کے خلاف جاہر سعودی اماراتی اتحاد نے جو وحشیانہ جرائم کیا ہے اس کے بعد اس چھوٹے سے ملک امارات کو بیرونی کمپنیوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ یحییٰ سری نے زور دے کر کہا کہ جب تک امارات کے حکام یمن کے خلاف جارحیت جاری رکھیں گے اس وقت تک ان کے اس اقدام کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی کمپنیوں نے ایک چھوٹے سے ملک میں غیر محفوظ سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ سادا پر حملے کے ساتھ ساحلی شہر الحدیدہ گزشتہ رات اور آج بھی سعودی حملوں کی زد پر تھا۔ ان حملوں میں 3 افراد شہید اور 17 زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گرد امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے ترجمان کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر یمنی فوج کے ممکنہ حملے کے خوف سے امریکی فوجی بنکروں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سینٹ کام نے اعلان کیا کہ 17 جنوری کو جب یمنی فوج نے متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی پر حملہ کیا تھا تو امریکی فوجیوں نے بنکروں میں پناہ لے لی تھی۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق سینٹ کام کے ترجمان ولیم اربن نے کہا کہ جو امریکی فوجی متحدہ عرب امارات میں تعینات ہیں جب یمنی فوج کے ڈرون طیاروں اور میزائلوں نے ابوظہبی پر حملہ کیا تو امریکی فوجی بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سینٹ کام کے ترجمان نے بتایا کہ ابوظہبی میں الظفر ایئر بیس میں مقامی وقت کے مطابق 9:01 پر امریکی فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے سینئر رکن محمد البخیتی نے خبردار کیا کہ ہم متحدہ عرب امارات کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کشیدگی پیدا کرنے سے باز آئے اور اگر اس کی یہ کارروائی جاری رہی تو یمن امارات کے اندر کارروائی کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا اور ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں اقلیتی برادری ہزارہ کے اکثریت علاقے میں منی بس میں بم دھماکے سے 4 خواتین سمیت 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صوبائی حکام نے بتایا کہ بم منی بس کے فیول ٹینک سے جوڑ دیا گیا تھا اور دھماکے میں 9 افراد زخمی ہوئے۔ ہرات کے صوبائی ہسپتال کے سربراہ عارف جلال نے بتایا کہ شہید افراد میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ منی بس پر بم دھماکے کی ہرات کے انٹیلیجنس دفتر کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے۔ انٹیلیجنس دفتر کے ترجمان ثابت ہاروی کا کہنا تھا کہ ابتدائی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ دستی بم تھا اور مسافر بس کی فیول ٹینک سے جوڑ دیا گیا تھا۔ ہرات کی صوبائی پولیس اور محکمہ ثقافت نے بھی بم دھماکے کی تصدیق کی ہے۔ بم دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے تسلیم نہیں کی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو ہنگامی بنیاد پر حل کیا جائے تاکہ خطے کو ہندوستانی ظلم و ستم سے بچایا جائے اور خطے اور عالمی امن و استحکام کو لاحق خطرات بھی ختم ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ پر جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے کہا کہ امن اور استحکام اقوام متحدہ کے بنیادی فرائض میں بدستور شامل رہنا چاہیے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ ہم سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل پر زور دیتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کا فوری اور پرامن حل نکالنے اور کشمیریوں کے خلاف ہندوستان کی دہشت گردی روکنے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلامتی کونسل کچھ نہیں کر رہی تو اقوام متحدہ اور سیکرٹری جنرل آرٹیکل 99 کی طرح اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت حاصل اختیارات کا مکمل استعمال کرتے ہوئے جنرل اسمبلی میں کارروائی کر کے امن اور سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں بنیادی خطرہ جموں کشمیر کے تنازع سے لاحق اور ہندوستان کی طرف سے مسلم اکثریتی جموں کشمیر کو ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنے کی کوشش سلامتی کونسل کے قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان قراردادوں میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ شام کے صبح ادلب کے مختلف شہروں کے باشندوں نے دہشت گردوں کی جانب سے مقامی نوجوانوں اور لوگوں کی گرفتاریوں پر اعتراض کرتے ہوئے دہشت گرد گروہ کے نام نہاد حکومت کے خلاف مظاہرے کیے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی صوبے ادلب کے دیر حسان علاقے کے لوگوں نے سنیچر کو دہشت گرد گروہ نصرہ فرنٹ کے خلاف مظاہرے کیے۔ این بلدی نام ویب سائٹ کے مطابق مظاہرین ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر دہشت گرد گروہ نصرہ فرنٹ کے خلاف نعرے درج تھے. مظاہرین اپنے رشتہ داروں کی تصاویر بھی اٹھائے ہوئے تھے جن کو دہشت گرد گروہ نے اغوا کر لیا ہے. مظاہرین ان افراد کی جلد رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. مظاہرین کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے بلا سبب ہی لوگوں کو گرفتار کر لیا اور وہ کسی کو جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی علاقوں میں دہشت گردوں کے ہاتھوں لوگوں کی بلا وجہ گرفتاریاں ہوتی رہی اور لوگ مظاہرے کرتے رہے ہیں. فلسطینی استقامتی گروہوں نے صہیونی حکومت کے جرائم اور غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر میں اضافے کے باعث ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شہداء الاقصی بریگیڈ اور جنین کے استقامتی گروہوں نے 1948 کی مقبوضہ زمینوں اور صہیونی کالونیوں میں غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلان کیا کہ بیت المقدس میں ملت فلسطین پر صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں شیخ جرہ محلے جبل صبحی بیتا اور برقع علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت اور انتہا پسند صہیونیوں کا براہ راست مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. استقامتی گروہوں نے صہیونی حکومت پر کاری ضربیں لگانے کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت سے اسرائیل اور صہیونی کالونیوں کے اندر گھس کر آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. عراق کے اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ کے سیکرٹری جنرل نے صوبہ دیالہ میں عراقی فوجوں پر داعشی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں دہشت گردی کے مقابلے میں سنجیدگی کا فقدان ہے. عراق کے اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ کے سیکرٹری جنرل شیخ اکرم الکابی نے ایک بیان میں کہا کہ دیالہ میں عراقی فوجوں کے خلاف داعش تکفیری دہشت گردوں کے جرائم سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عراق میں داعشی عناصر ان علاقوں میں منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سیکورٹی کی صورتحال مضبوط و مستحکم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عراق کے اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ عراق کے مختلف علاقوں خاص طور سے دیالہ اور صلاح الدین سے دہشت گردوں کا صفائی کیے جانے کی خواہاں ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر. یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے. سر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. جی ناظرین، یمن اور سعودی جارحیت، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع اور ایک بڑا ویل اویئر اور مشرق وسطی پہ گہری نگاہ رکھنے والا ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور ماہرین اس موضوع پہ آپ ناظرین کی خدمت میں منظر کے ساتھ ساتھ اس کا پس منظر بھی بیان کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان سے معروف صحافی تجزیہ نگار کاشف علی، اور بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ماہرین اس پروگرام میں جڑیں گے. میں آغاز کروں گا پاکستان کے معروف صحافی جناب کاشف علی سے. کاشف علی، میں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا اور ہم نے موضوع کا جو انتخاب کیا وہ بھی ہے یمن اور سعودی جارحیت. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں اس کو جنگ کہوں. جنگ کے لیے تو بہرحال کسی حد تک کوئی برابری ہونی چاہیے، کوئی مساوی ہونا چاہیے، چاہے وہ اسلحوں کے عنوان سے، چاہے وسائل کے عنوان سے، چاہے امکانات کے عنوان سے. یہ جنگ تو جنگ ہی نہیں کہی جا سکتی، لیکن پھر بھی 7 سال سے جاری ہے. کیا تبصرہ کریں گے اس پہ آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے اور میں بھی اسے یہی کہوں گا، میرا ضمیر بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جنگ نہیں، یہ نسل کشی ہے. یہ جنگ نہیں، یہ 7 سال سے ایک پوری قوم کا محاصرہ کر کے اس کی باقاعدہ نسل کشی کی ایک کوشش ہے. یہ ایک قوم پر مسلط کردہ جارحیت ہے. یہ معصوم بچوں کا قتل عام ہے اور یہ اس ایک آزاد قوم کو بنیادی طور پر غلام بنانے کی پچھلے 7 سال سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ان کے آقاؤں امریکہ اور اسرائیل کی ایک کوشش ہے، اور انتہائی مظلومیت کے ساتھ ایک پوری قوم کا 7 سال سے محاصرہ کیا گیا ہے. نہ ان کے پاس خوراک ہے، نہ ان کے پاس ادویات ہیں، اور نہ اس نسل کشی پر جو ہے وہ عالم انسانیت کے ضمیر پر ذرا برابر کوئی گراں گزرتی ہے. تو ان مظلومین کے لیے آواز اٹھانے والے بھی بہت محدود لوگ ہیں، اور اس نسل کشی پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے والے بھی بہت کم لوگ ہیں. تو یہ جنگ نہیں، یہ واقعاً ایک نسل کشی ہے. یہ ان مظلومین کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی کا ارتکاب ہے جو کیا جا رہا ہے، اور اس خونی کھیل کے اندر جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور اس کے جو غلام قومیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس میں سر فہرست ہیں، یہ ان کا کھیلا جانے والا خونی کھیل ہے جسے وہ 7 سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مظلومین کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ وہاں پر 80 سے زائد جو ہے وہ معصوم، جس میں بچے ہیں بڑی تعداد میں، اور اگر پچھلے 7 سال میں اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 130,000 سے زائد جو ہے وہ مظلوم اور بے گناہ لوگ اس جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ خوراک کی بھی کمی، ان پر قحط کا سامان بھی ہے، ان پر خوراک کے دروازے بھی، راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں، ان کا محاصرہ بھی کیا جا چکا ہے. اور اب آپ اس حملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ.
اس وقت علی حمدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. علی حمدانی صاحب السلام علیکم. جی جی حمدانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟
جی وعلیکم السلام.
جی علی حمدانی، آپ نے کاشف علی کا تبصرہ اور گفتگو سنی ہوگی. کاشف علی نے بڑی خوبصورتی سے یہ اشارے دیے ہیں کہ یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ تو ایک خونی کھیل ہے، یہ تو ایک جارحیت ہے، یہ تو ایک قوم کی نسل کشی ہے. اور اس نسل کشی پہ اور اس خونی کھیل پہ جس طرح پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے، کیا تبصرہ کریں گے کہ آج کے اس دور میں جہاں پہ انسانی حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں اور جمہوری جذبوں اور رویوں کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ایک یمن ایک ملک ہے جس کی عوام کی واضح اکثریت اس جارحیت کے خلاف، اس ڈکٹیشن کے خلاف، اس سعودی عرب کے خلاف ہے، اس کے باوجود دنیا بھی خاموش ہے، اور دنیا بھر نہ صرف خاموش ہے بلکہ بڑے ممالک تو مسلسل اسلحے بھی سعودی عرب کو دے رہے ہیں. کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجا فرمایا دوسران نے. یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا واضح طور پہ 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے، سیاہ اور سفید رنگ میں بدل چکی ہے، سیاہ اور سفید میں، کوئی اس میں گرے ایریا باقی نہیں رہا. ایک طرف اگر ایک مقاومتی محاذ ہے، مزاحمتی محاذ ہے، تو دوسری طرف پورا ابلیس اپنے سارے لشکر اور اپنے سارے لشکریان کے ساتھ اس وقت موجود ہے. تو اس طرح اگر ہم توقع رکھیں کہ کوئی آ کے ان کی حمایت کرے گا تو یہ اس وقت بالکل امکان سے باہر ہے. یہی بڑی طاقتیں جو جمہوریت کا لاگ الاپتے تھکتی نہیں ہیں، اس وقت خود اپنے ملکوں میں بھی یہ جمہوری نظام جو انہوں نے ایک ڈھال کے طور پہ رکھا ہوا تھا، حقوق کے بشر، حقوق کے انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس وغیرہ کے جو نعرے کھوکھلے لگائے جاتے تھے، اتنے عرصے تک لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اب یہ کھل کر باہر آ گئے ہیں. اب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچی کہ جس کو یہ استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائے. آج کل جو میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی جتنی ترقی کر چکا ہے، آئی ٹی کا شعبہ اور یہ سوشل نیٹ ورکنگ جتنی زیادہ عام ہو چکی ہے، اب ان کے پاس وہ چھپانے والی چیزیں باقی نہیں بچی. خود ان کے پاس سوائے دھونس دھاندلی اور اسی تباہی کے کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو چپ کس طرح رکھتے ہیں. سوائے اس کے گوانٹانامو بے آپ کے سامنے کس طرح وہاں پر لوگوں پر ظلم کیا گیا، اور اب تک وہ کھلا ہے. ہر ان کا پریزیڈنٹ آتا ہے امریکن اور یہی کہتا ہے کہ میں اسے بند کروا دوں گا. نہ ٹرمپ نے بند کرا، نہ جو بائیڈن ابھی تک بند کروا رہا. یہ کھلی ترین ناک ترین دہشت گردی ہے جو اس وقت انجام دی جاتی ہے. اگر ہم ان چھوٹے ممالک کی طرف جو ان کے بغل بچہ جنہیں کہا جائے, ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہے اس پورے ایریے میں نہیں ہے. اگر یہ جمہوریت کی اتنی بات کرتے ہیں تو ان ممالک میں دیکھیں جمہوریت کی کیا چیز موجود ہے. ایک بادشاہی نظام ہے, ایک موروثی نظام قائم ہے جس کے اوپر یہ لوگ ابھی تک حکومت میں موجود ہیں, اور اسی ڈھول دھاندلی اور دہشت گردی کے ساتھ ہی ابھی بھی یہ اپنا نظام باقی رکھنا چاہ رہے ہیں. لہذا یہاں پر اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ کوئی آ کے بولے گا, نہیں کوئی بھی نہیں بولے گا. اور جو کچھ اس وقت یمنی انجام دے رہے ہیں, یہ اگر اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہوتے تو یہ آج 7 سال تک اپنا دفاع نہ کر سکتے, اور آج ان کے غلامی کے توق ان کی گردنوں میں ہوتے. یہ چیز پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی آزاد شخص ہے, جہاں بھی کوئی آزاد فکر والا انسان ہے, اس کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ یہاں پر اگر آ کے دیکھ لیں بچوں کے ساتھ کس طرح, بقول کاشف صاحب نے کہا ہے, جو نسل کشی یہاں پر ہو رہی ہے, کس انداز میں آپ بتائیں اس کو کس طرح جسٹیفائی کون کر سکتا ہے یہاں پر, اور لوگ کیوں نہیں بول رہے سوائے اقوام متحدہ سے ایک آواز اٹھ جائے گی کہ ہاں ہم نے اس کی مذمت کی ہے, اور پھر دونوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ دونوں اس میں آپ صلح اور صفائی یا آپ لوگ تعادل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور دونوں دیے جاتے ہیں, جبکہ ملک تھا یمن جس پہ 7 سال پہلے یہ اتحاد چڑھ دوڑا ہے, امیر ترین ممالک تھے جو ان کے اوپر حملہ آور ہوئے, کس بنا پر ہوئے, کیا وہ جس دعوے کے ساتھ اس ملک پہ حملہ کیا, کیا آج تک کسی نے اس کو منصفانہ یا عادلانہ قرار دیا جو آج ہم آ کے کہیں کہ اس وقت کی یہ دہشت گردی اس کے اوپر کوئی نہیں بول رہا. اگر بولنے والے ہوتے تو یہ 7 سال پہلے بولا جاتا, اگر یہ بول سکتے ہوتے تو یہ 7 سال تک.
اور کاشف علی میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو تازہ سادہ میں حملہ ہوا ہے اس میں حملے میں جو انداز اپنایا گیا ہے اور جو جس انداز سے وہاں پہ جارحیت کی گئی ہے, وہاں پہ انہوں نے میڈیا پہ بھی اور انٹرنیٹ پہ بھی ہر طرح کی سہولیات پہ بھی پابندی لگا دی کہ کسی طریقے سے یہ خبر باہر نہ جا سکے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک خوف ہے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں پہ کہ عالمی برادری میں کہیں پہ اس پہ رد عمل آ سکتا ہے. اس پہ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ اور میرا آخری سوال علی حمدانی صاحب سے, آپ نے موضوع کو شروع کیا اور کاشف علی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسرائیل غاصب سے ان کی حکومت کا ایک بڑا واضح کردار ہے پورے خطے کے اندر بھی, چاہے وہ شام کے اندر دیکھیں, داعش کے پیچھے دیکھیں, عراق کے اندر دہشت گردی کے پیچھے, تو اسی طرح صورتحال جو ہے وہ یمن کے اندر بھی ہے. تو آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی ناکامیاں جو عراق اور شام اور لبنان میں ہوئی, انشاءاللہ یمن میں بھی غاصب صہیونی حکومت کو اسی طرح ناکامیاں دیکھنی پڑے گی؟
جی بالکل, آپ ناکامی دیکھنے سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا مراد ہے. ان 7 سالوں میں یہ ناکام ہیں ابھی تک, ان 7 سالوں میں انہیں وہ کامیابی جس کی یہ توقع کر رہے تھے وہ انہیں حاصل نہیں ہوئی, اور اس وقت اسرائیل اور اس کے یعنی پیچھے جو کی فیکٹر ہے وہ یہ اسرائیل ہی ہے. اپنی جو پہنچ تھی اس نے اب اس ایریے سے, ایک چھوٹے ایریے سے پہلے امریکہ تک اور اس سائڈ پہ تھی, اب اس نے علنی کے سائڈ پہ کر دیا. خود ان خلیجی ممالک کے اندر علنی طور پہ یہ سامنے آ چکا ہے. سعودی عرب میں یہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہے بڑے بغیر کسی ڈر اور خوف کے. امارات نے اپنے تعلقات اس کے ساتھ قائم کر لیے, ہر قسم کا بزنس اس کے ساتھ شروع ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ دھچکا اس حملے کا وہ خود اسرائیل ہے, جسے سمجھ آ گئی کہ اب ان کا جو اگلا ٹارگیٹ ہے شاید وہ دبئی اور یہ ابوظہبی.
جی علی حمدانی صاحب, کاشف علی, بہت شکریہ, بڑی اچھی گفتگو رہی, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یمن کے مجاہدین نے جس انداز سے اپنے ملک کا دفاع کیا اور ان 7 سالوں میں اپنے آپ کو اس سطح پہ لے کے آ گئے ہیں کہ اب بڑے بڑے ممالک بھی ان سے خوف زدہ ہیں اور سعودی عرب پہ بھی خوف طاری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں, خدا حافظ.
پروگرام منظر و پس منظر آپ نے سماعت فرمایا, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. سامعین, اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
सुबह उम्मीद।
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین کے درمیان سیدہ نساء العالمین ہیں، صدیقہ کبریٰ، مادر ائمہ، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے حضرت امام عصر علیہ السلام اور تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ، عصمتوں کا جس میں پیغمبر کی جان ہے فاطمہ، آتے ہیں اہل فلک بن کر فقیر، بخششوں کا آستاں ہے فاطمہ، بخششوں کا آستاں ہے فاطمہ۔
سامعین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حبیب خدا ختم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کی پارے جگر ہیں۔ آپ کا مشہور لقب زہرا، سیدت النساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، شافعہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء اور بتول ہے۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام ابیہا ہے۔ ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز کنیت ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کم سنی کے باوجود اپنے بابا کی روحانی اور معنوی پناہ گاہ تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب نور ہے۔ آپ کو نور کیوں کہا گیا؟ اس سلسلے میں علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب امالی میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو جبریل امین میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے گئے اور مجھے جنت کی ایک کھجور پیش کی، میں نے اسے تناول کیا اور وہ میرے سلب میں پہنچ کر نطفے میں تبدیل ہو گئی، اسی سے فاطمہ زہرا وجود میں آئیں، لہذا فاطمہ جنتی نور ہیں۔ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگ لیتا ہوں۔ ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا اور اسے اپنے عرش کی زینت بنایا، اور اسی طرح فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور بلند مرتبہ مردوں کی سلبوں اور پاکیزہ عورتوں کے رحموں میں رہا۔ جی ہاں، سب سے پہلے یہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے وجود میں رہا، اور بعد میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منتقل ہو گیا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اس دنیا میں آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شاد ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری نسل فقط فاطمہ کے ذریعے ہی آگے بڑھے گی، اس لیے آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور احتراماً آپ کو ام ابیہا کہہ کر خطاب فرماتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز کا معمول تھا کہ جب نماز صبح کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر اس طرح سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سماج میں آنکھیں کھولی جس میں لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر سن کر باپ غصے سے کانپنے لگتے تھے اور ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ وہ سماج تھا کہ اگر اس میں کسی انسان کے فقط بیٹیاں ہی ہوتی تھیں تو اسے بے اولاد سمجھا جاتا تھا، اور اس زمانے کے دنیا پرست انسان اسے ایک عیب تصور کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور آپ کی نبوت کا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اولاد نہ ہونے کی بنا پر آپ کی مذمت کرنے والا آس بن وائل تنہا انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس پورے جاہل اور انسانی اقدار مخالف سماج کا ترجمان تھا جو اپنی طاقت کے ساتھ پیغمبر اسلام اور الہی تعلیم کی مخالفت کر رہا تھا۔ ان تمام برائیوں اور آخری پیغمبر کی نبوت کے مٹ جانے کے بےہودہ خیالوں کے جواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی فاطمہ عطا کیا اور آپ کی شان میں سورہ کوثر نازل فرمایا۔ بقول شاعر، ہونے لگے مغموم پیغمبر، ہونے لگے مغموم پیغمبر، کہنے لگے دشمن جب ابتر، خالق نے دی یہ خوشخبری، انا آتینا کل کوثر۔ جی ہاں، اگر اس سورے کی تفسیر خیر کثیر بھی کی جائے تب بھی یہ سورہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر منطبق ہوگا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی نسل سے 11 امام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہی بیٹے ہیں، اور حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کہ جن کے وجود سے خدا اس جہان کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں پیغمبر اسلام کی اولادیں نظر آ رہی ہیں، جن میں بے شمار جید علماء بھی موجود ہیں۔ یہ سب اولادیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی تو ہیں۔ یہ خیر کثیر، یہ کوثر اور یہ پاک و پاکیزہ نسل قیامت تک اسی طرح جاری و باقی رہے گی، اور خدا کا شکر کہ پیغمبر اسلام کی نسل ہر روز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہر انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے کسی استدلال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس جذبہ محبت کا نتیجہ ہے جس کو اللہ نے ہر انسان کے وجود میں ودیعت فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ماں باپ رات بھر جاگ کر تمام پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آرام پہنچانے کی خاطر ہر طرح کی مصیبت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ البتہ یہ محبت ہر انسان میں الگ الگ درجے میں پائی جاتی ہے، کچھ لوگوں میں بہت کم، کچھ لوگوں میں ضروری حد تک، اور کچھ میں بہت زیادہ۔ شہزادی اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شروع ہی سے وحی الہی کے سرچشمے سے علم حاصل کیا۔ جن اسرار و رموز کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بیان فرماتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام ان کو تحریر فرماتے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو جمع فرماتی تھیں، جو مصحف فاطمہ کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں جمع ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا احکام اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے عورتوں کو ان کی ذمہ داری سے آشنا کراتی۔ آپ کی کنیز اور شاگردہ فضا 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتی رہیں، اور جب بھی کوئی بات کہنا چاہتی تھیں تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذریعے اپنی بات کو بیان کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ یہ کہ صرف علم حاصل کرنے سے تھکتی تھیں، بلکہ دوسروں کو دینی مسائل سکھانے میں حوصلہ، ہمت اور پہم کوششیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری والدہ بہت بوڑھی ہے اور ان سے نماز میں غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے مسئلہ معلوم کروں۔ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ خاتون دوسری اور تیسری مرتبہ پھر سوال کرنے آئی اور اپنا جواب سن کر چلی گئی۔ اس نے تقریباً 10 مرتبہ یہ کام انجام دیا، اور ہر مرتبہ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ خاتون بار بار کی رفت و آمد سے شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، اب میں آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، دوبارہ بھی آنا اور اپنے سوالوں کے جواب معلوم کرنا، تم جس قدر بھی سوال کرو گی میں ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے والد ماجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز علماء ہمارے بعد محشور ہوں گے، اور ان کو ان کے علم کے مطابق قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے، اور ان کا یہ ثواب اس قدر ہوگا جس قدر انہوں نے بندگان الہی کی ہدایت و ارشاد میں کوشش کی ہوگی۔ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات کے ایک حصے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کی نماز شب اس قدر طولانی ہو جاتی تھی کہ آپ کے پہائے اقدس متورم ہو جاتے تھے۔ سامعین، ایک بار پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 3 بہمن، 20 جمادی الثانی اور 23 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ بیس جمادی الثانی کو ہجرت سے 8 سال پہلے 5 بعثت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کو آغاز بچپن سے ہی اعلی الہی معارف سے آگاہی حاصل تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسے والدین کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ خاندان وحی میں پرورش کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کمال و معنویت کی بلند ترین منزل تک پہنچیں۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، جو خود حق و انصاف اور تقوی کے مظہر تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی ایک بیوی، ماں اور ایک ذمہ دار انسان کا گراں قدر کردار ادا کیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ایثار و سخاوت، صبر و تحمل، قناعت، عبادت الہی اور ضرورت مندوں کی مدد جیسی صفات کو بہترین انداز میں اجاگر کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نیز حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی عظیم تاریخ ساز شخصیات نے آپ کی ہی آغوش میں پرورش پائی۔ آپ سماجی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حق کا دفاع بھی کرتی رہیں۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کے دن کو ایران میں خواتین اور ماؤں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تیئیس جنوری سن 1556 عیسوی کو چین کے صوبے شانسی میں دنیا کا شدید ترین زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو زبردست جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ یہ علاقہ زلزلے کی پٹی پر واقع ہے، اور عام طور سے یہاں شدید قسم کے زلزلے آتے ہیں۔ اس وحشتناک زلزلے میں صوبے شانسی کے 8,30,000 افراد مارے گئے۔ بیس جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مرکز میں واقع شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دینی تعلیم کا آغاز بچپن سے ہی کر دیا تھا، اور تعلیم کی تکمیل کے لیے قم تشریف لے گئے۔ وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آپ بھرپور صلاحیت اور استعداد کی وجہ سے بہت جلد درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آپ فقہ اور فلسفے کے علاوہ عرفان کے بھی استاد تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانی میں ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا، لیکن شاہی حکومت کے خلاف آپ کی اصل جد و جہد سن 1342 ہجری شمسی میں عروج کو پہنچی، جس کی وجہ سے امام خمینی کو شاہی حکومت نے ترکی اور پھر عراق جلاوطن کر دیا۔ آپ نے جلاوطنی کے 14 سال کے زمانے میں شاہی حکومت کی قوم مخالف اور دین مخالف حقیقت کو بے نقاب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہنوں کو بیدار کرنے والے پیغامات جاری کر کے اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے کے بعد 10 سال تک کٹھن حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کی۔ 23 جنوری سن 1950 عیسوی کو صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کنیسٹ نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو دارالحکومت قرار دینے کا اعلان کیا۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب حکومت کے قیام کے 2 سال کے بعد ہونے والے اس فیصلے سے عالم اسلام اور دنیا عرب میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ صہیونی حکومت نے مختلف ممالک پر بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے اپنے سفارت خانے وہاں منتقل کرنے پر زور دیا، تاہم ان ممالک نے صہیونی حکومت کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ البتہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کیے جانے کا اعلان کیا، جس پر دنیا کے بہت سے ممالک نے تنقید کی۔ امریکہ کو چھوڑ کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے باقی تمام 14 اراکین نے 18 دسمبر 2017 کو ایک قرارداد کے ذریعے ٹرمپ کے اس فیصلے کی مذمت کی، لیکن قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک مذمتی قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی پاس کی تھی۔ بالآخر امریکہ نے عالمی مخالفت کے باوجود اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 14 مئی 2018 کو اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا۔ تین بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے موقع پر ممکنہ افراتفری کو روکنے کے لیے ایک مرکزی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے لوگوں کو اسلامی انقلاب کی کامیابی تک تحریک کو جاری رکھنے کی دعوت دی۔ اسی روز مذہبی شہر قم فوجیوں اور پولیس سے خالی ہو گیا اور شہر پر لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ امر ایران کی تاریخ میں ایک عظیم تحریک کا پیغام لایا۔ یوں پہلوی حکومت کی بنیادیں پوری طرح متزلزل ہو گئیں اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے عنقریب ایران پہنچنے کی خبر ملنے سے ایران کی مسلمان قوم کو پہلے سے زیادہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها و شمول سلامت و دوام ها و اعوذ بک یا رب من همزات شیاطی اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا و ما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد و اخلص لک دعائی تعرضا للإجابة و اقیم علی طاعتک رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.